عراق میں دہشت گردی کی لہر میں اضافہ، کار بموں کے دھماکے، 80 سے زائد جاں بحق، سینکڑوں زخمی۔ مصر میں معذور صدر کے حامیوں کا نہ ختم ہونے والا مظاہرہ، مرسی کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کے عزم کا اعلان۔ سرحد اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے واقعات، ہندوستان اور پاکستان کا ایک دوسرے پر الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ جاری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم ناظرین، خبرنامے کے ساتھ ناہید انوری حاضر خدمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir اور ای میل ایڈریس ہے khabrein@sahartv.ir، اور انٹرنیٹ پر براہ راست ہماری نشر ان پتوں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پتے ہیں urdu.sahartv.ir/ios، urdu.sahartv.ir/android اور urdu.sahartv.ir/live۔ اور لیجیے آج کا خبرنامہ تفصیل کے ساتھ۔ عراق میں سنیچر کی رات ہونے والے کار بم دھماکوں میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے، اور یوں دہشت گردوں کا نشانہ بننے والوں کی تعداد 80 سے زیادہ ہو گئی ہے۔
عراق میں سیکیورٹی اور اسپتال کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سنیچر کی رات جب لوگ عید الفطر کی چھٹیوں سے استفادہ کرتے ہوئے پارکوں، بازاروں اور ہوٹلوں میں تفریح اور خریداری اور کھانے پینے میں مصروف تھے، دہشت گردوں نے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ بغداد کے شیعہ آبادی والے علاقوں میں یکے بعد دیگرے کئی کار بم دھماکے کر کے 60 سے زائد بے گناہ شہریوں کو جاں بحق کر دیا ہے۔ عراق کے سیکیورٹی ذرائع کے مطابق سنیچر کی شب بغداد کے 9 علاقوں میں، جن میں بیشتر شیعہ آبادی والے علاقے ہیں، منصوبہ بند طریقے سے کار بم دھماکے کیے گئے ہیں۔ ان علاقوں میں اشاب، زعفرانیہ، حی العامل اور سیدیہ جیسے علاقے شامل ہیں۔ ان حملوں میں 60 سے زائد افراد جاں بحق اور 200 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ادھر بغداد سے 170 کلومیٹر شمال میں واقع شہر توز خورماتو کی ایک بھیڑ بھاڑ والی سڑک پر کار بم دھماکہ ہوا، جس میں 10 افراد جاں بحق اور 45 زخمی ہو گئے۔ عراقی پولیس کا کہنا ہے کہ بغداد کے جنوب مشرق میں واقع شہر ناصریہ کے ایک پارک میں 2 کار بم دھماکے ہوئے، جن میں متعدد افراد جاں بحق اور زخمی ہوئے ہیں۔ کربلائے مولا میں بھی کئی کار بم دھماکوں میں 4 افراد جاں بحق اور 11 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ سنیچر کی رات کے حملے عراق میں حالیہ مہینوں کے وسیع حملے شمار کیے جا رہے ہیں۔ ان حملوں میں عید الفطر منانے والے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس سے قبل گزشتہ منگل کو بھی منصوبہ بند حملے کیے گئے تھے، جن میں 50 لوگوں کی جانیں چلی گئی تھیں۔ یاد رہے کہ عراق کے وزیر اعظم نوری المالکی دہشت گرد تنظیموں سے عراق کے لیے بڑھتے ہوئے خطرات کی جانب سے خبردار کر چکے ہیں۔ نوری المالکی نے عراق میں بڑھتی ہوئی بدامنی کو شام میں انتہا پسند سلفی اور تکفیری گروہوں کی سرگرمیوں میں اضافے سے مربوط قرار دیا ہے، اور کہا ہے کہ دہشت گرد تنظیمیں علاقے کے ملکوں میں فتنہ پھیلانا اور قومی اتحاد کو پارا پارا کر دینا چاہتی ہیں۔ اس درمیان بیت المقدس سے شائع ہونے والے المینار آن لائن اخبار کے مطابق عراق اور شام میں ہونے والے حالیہ دہشت گردانہ بم دھماکوں میں سعودی عرب کا ہاتھ ملوث ہے۔ المینار آن لائن اخبار نے لکھا ہے، المینار آن لائن کے مطابق سعودی عرب امریکہ پر یہ ثابت نا چاہتا ہے کہ وہ علاقے میں اس کا بہترین شریک ہے، اور علاقے کے بارے میں امریکہ جس طرح کی تبدیلی چاہتا ہے اس میں وہ پوری طرح سے اس کا ساتھ دینے کا اہل ہے۔ مذکورہ اخبار عراق اور شام میں ان دنوں دہشت گردانہ بم دھماکوں میں شدت کے پیش نظر لکھتا ہے کہ جس وقت سے علاقے کے ملکوں میں عوامی تحریکیں شروع ہوئی ہیں اور ڈکٹیٹروں کا یکے بعد دیگرے خاتمہ ہوا ہے، سعودی عرب کی کوشش یہ ہے کہ رائے عامہ کی نظروں سے دور رہتے ہوئے عرب اقوام کے خلاف امریکی سازشوں اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنائے، اور خاص طور پر مصر کے تازہ ترین حالات کے تناظر میں امریکہ کے تئیں اپنی وفاداری جیسے بھی ہو ثابت کرے۔ مذکورہ اخبار لکھتا ہے کہ عراق اور شام میں دہشت گردانہ واقعات میں سعودی عرب کا ہاتھ ہے، جو امریکی مفادات کی تکمیل کے لیے انجام پا رہے ہیں۔
شام میں امن و امان کی برقراری اور دہشت گردوں کا صفایا کرنے کے لیے ملک کے مختلف علاقوں میں فوج کا آپریشن بدستور جاری ہے۔ شام کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل نے اتوار کو خبر دی کہ شامی فوج نے لازقیہ کے قریب خربل باز نامی گاؤں کو دہشت گردوں سے پاک کرنے کے بعد اس علاقے میں امن بحال کر دیا ہے۔ شامی فوج نے اسی طرح لازقیہ کے ہی قریب سلمی، اوبین، شیخ نبھان، حبوشیہ، درہ، وادی شیخان اور عین جوزا نامی گاؤں میں دہشت گردوں کے بہت سے ٹھکانوں اور مورچوں کو تباہ کر دیا، اور ترکی سے دہشت گردوں کو ملنے والی رسد کا راستہ بھی کاٹ دیا ہے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ان کارروائیوں میں شامی فوج نے بڑی تعداد میں دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ہلاک ہونے والے دہشت گردوں میں بیشتر کا تعلق دوسرے ملکوں سے ہے۔ شامی فوج نے لازقیا کے ہی مضافات میں یاروادہ نامی گاؤں کے باشندوں کو دہشت گردوں کے چنگل سے نجات دلا دی ہے، جنہیں دہشت گردوں نے اپنے محاصرے میں لے رکھا تھا۔ شام سے موصلہ خبروں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوج کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد دہشت گردوں نے لازقیا کے مضافات میں واقع کئی گاؤں کے باشندوں کا قتل عام کر دیا اور متعدد بچوں اور خواتین کو اغوا کر لیا ہے۔ شامی فوج نے اسی طرح ہومس میں بھی دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی کر کے بہت سے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، جبکہ 9 عام شہریوں کو دہشت گردوں کے قبضے سے آزاد کرا لیا گیا ہے۔ ایران میں پارلیمانی ذرائع کا کہنا ہے کہ صدر حسن روحانی کی کابینہ کے 4 وزراء پارلیمنٹ سے آسانی کے ساتھ اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیں گے۔ قومی سلامتی اور امور خارجہ کے پارلیمانی کمیشن کے رکن جواد جہانگیر زادے نے مہر نیوز ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ صدر حسن روحانی نے وزارت خارجہ، وزارت دفاع، داخلہ اور وزارت انٹیلیجنس کے لیے جن افراد کے بطور وزیر نامزد کیا ہے، انہیں پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ جواد جہانگیر زادہ کا کہنا تھا کہ وزیر خارجہ کے لیے محمد جواد ظریف کا نام پیش کیا گیا ہے، جو انتہائی کہنا مشق اور تجربہ کار سفارتکار ہیں۔ انہوں نے کہا کہ نامزد وزیر داخلہ عبدالرضا رحمانی فضلی بھی بہت باصلاحیت انسان ہیں اور اندرون ملک معاملات کو اچھی طرح سے نبھا سکتے ہیں۔ قومی سلامتی اور امور خارجہ کے پارلیمانی کمیشن کے رکن نے نامزد وزیر دفاع حسین دہقان اور نامزد وزیر انٹیلیجنس محمود علوی کے بارے میں کہا ہے کہ دونوں حضرات کو اچھا خاصا انتظامی تجربہ ہے اور وہ مذکورہ وزارت خانوں کو چلانے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں۔ واضح رہے کہ ایران کے پارلیمنٹ یا مجلس شورائے اسلامی کل پیر کے روز صدر حسن روحانی کی کابینہ کے ارکان کی صلاحیتوں کا جائزہ لے گی، جس کے بعد رائے شماری کے ذریعے ایک ایک وزیر کو علیحدہ علیحدہ اعتماد کا ووٹ دے گی۔ مصر کے معزول صدر محمد مرسی کے حامیوں نے اتوار کو ایک بار پھر قاہرہ کے مختلف علاقوں میں مظاہرے کیے ہیں۔ خبروں کے مطابق معزول صدر کی حکومت کے بحالی کے حق میں مظاہرہ کرنے والے لوگ نعرے لگا رہے تھے کہ قوم بغاوت کرنے والوں کو سرنگوں کرنے کی خواہاں ہے۔ مظاہرین نے رابعہ الادویہ اور نہضہ اسکوائر سے قاہرہ کے مختلف علاقوں کی جانب مارش کیا اور فوج کی حمایت یافتہ عبوری حکومت کے خلاف نعرے لگائے۔ اخوان المسلمین نے مصری عوام سے اپیل کی تھی کہ وہ عید الفطر کی تعطیلات کے دوران بھی عبوری حکومت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری رکھیں۔ ہفتے کی رات بھی معزول صدر کے حامیوں نے ملک کے مختلف شہروں میں مظاہرے کر کے منتخب حکومت کی بحالی کا مطالبہ کیا تھا۔ دوسری جانب اطلاعات ہیں کہ مصری فوج نے رابعہ الادویہ اور نہضہ اسکوائر کی سمت جانے والے راستوں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں، جبکہ پارلیمنٹ ہاؤس اور سیکرٹریٹ نیز اہم سرکاری عمارتوں اور غیر ملکی سفارت خانوں کے اطراف میں بھی حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ انتہا پسند صہیونیوں کے ایک گروپ نے مسجد الاقصی پر حملہ کر کے اس مقدس مقام کی بے حرمتی کی ہے۔ فلسطینی ذرائع کے مطابق صہیونیوں کا ایک گروپ جسے اسرائیلی پولیس کی حمایت حاصل تھی، اتوار کے روز باب المغاربہ سے مسجد الاقصی میں در آیا، جس پر فلسطینیوں نے شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر اسرائیلی پولیس نے مسجد الاقصی کے صحن میں درس میں مصروف طلبہ و نمازیوں کی تلاشی بھی لی اور ان سے پوچھ گچھ کرتے رہے۔ جہاد اسلامی فلسطین نے اسرائیل کے اس اقدام پر شدید رد عمل ظاہر کرتے ہوئے فلسطینی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مسجد الاقصی میں جمع ہو کر اسرائیل کے نسل پرستانہ اقدامات کے خلاف احتجاج کریں۔ غاصب صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتنیاہو کو اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ فلسطین الیوم نیوز ایجنسی کے مطابق صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کو ہفتے کی رات معدے میں درد کی شکایت کی وجہ سے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے، جہاں ڈاکٹروں نے ان کے آپریشن کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اسرائیلی کابینہ کے فیصلے کے مطابق نتنیاہو کی صحت یابی تک وزیر اعظم کے اختیارات وزیر جنگ موشے یعلون کے سپرد کر دیے گئے ہیں۔ لبنان کے صدر نے حکم دیا ہے کہ ملک کی سرحدوں پر چوکسی بڑھا دی جائے۔ لبنان میں ترکی کی ایئر لائن کے دو ہوا باز پائلٹوں کے اغوا کے بعد سیکیورٹی اداروں کے اعلی حکام سے کہا ہے کہ وہ سرحدوں پر چوکسی بڑھا کر پڑوسی ملکوں کے بحران کو اپنے ملک میں آنے سے روکنے میں سنجیدگی کا مظاہرہ کریں۔ لبنان کے صدر نے کہا کہ اغوا کی وارداتوں اور لبنان کے دیگر ملکوں کے بحرانوں میں کھینچنے کی کوشش کو لبنان کے عوام و حکومت ہرگز برداشت نہیں کرے گی اور اس قسم کے اقدامات کا سختی کے ساتھ مقابلہ کیا جائے گا۔ واضح رہے کہ مسلح افراد نے جمعے کو بیروت میں ٹریکش ایئر لائن کے دو پائلٹوں کو اس وقت اغوا کر لیا جب وہ ہوائی اڈے سے ہوٹل جا رہے تھے۔ لبنان میں ترک پائلٹوں کے اغوا کا یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب بعض ذرائع ابلاغ یہ خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ ممکن ہے کہ یہ واقعہ گزشتہ برس شام میں لبنانی زائرین کو اغوا کیے جانے کے واقعے سے مربوط ہو۔ لبنان اور اسرائیل کے مقبوضہ علاقوں میں اسرائیل کے اشتعال انگیز اقدامات کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے، جس پر عالمی اداروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
خبروں میں کہا گیا ہے کہ اسرائیلی فوج نے لبنان کے مقبوضہ علاقے شبہ فارم اور شام کے مقبوضہ علاقے جولان میں فوجی مشقیں انجام دی ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ہفتے کے روز کئی گھنٹے تک جاری رہنے والی ان فوجی مشقوں میں توپخانے اور جنگی طیاروں کا استعمال کیا ہے۔ لبنان سے شائع ہونے والے اخبار سفیر کے مطابق فوجی مشقوں کے دوران اسرائیل کے مرکاوا نامی ٹینکوں نے مقبوضہ شبہ فارم میں جنگ بندی لائن کے انتہائی قریب تک پیش قدمی کی ہے۔ طیاروں کی پروازوں اور زمینی جاسوسی سرگرمیوں میں زبردست اضافہ ہو گیا ہے۔ گارڈن ڈیف کے مطابق جاسوسی کی ان کارروائیوں کا مقصد حزب اللہ کو نشانہ بنانا ہے اور اسرائیل بہت جلد حملہ شروع کر سکتا ہے۔ امریکی تجزیہ نگار کے بقول اسرائیل اس کارروائی کے ذریعے حزب اللہ کو ختم اور لبنان کے زیادہ سے زیادہ علاقوں پر قبضہ کر کے دیگر عرب ملکوں کے خلاف فوجی حملے کا راستہ ہموار کرنا چاہتا ہے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ لبنان کے علاقے اللبونہ میں دراندازی کی کوشش کرنے والی اسرائیلی فوجیوں کی ایک گاڑی بارودی سرنگ سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی ہے۔ اس واقعے نے اسرائیل کے جنگی اندازوں اور تخمینوں پر ایک بار پھر پانی پھیر دیا ہے۔ یہ خبر ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب اسرائیل میں فوجی کارروائیوں سے متعلق خبروں کو سختی کے ساتھ سینسر کر دیا جاتا ہے۔
پاکستان اور ہندوستان کے درمیان سرحدوں پر فائرنگ کے تبادلے کو لے کر دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان میں فوجی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستانی فوجیوں نے سیالکوٹ سیکٹر میں ہیڈ مرالا کے مقام پر رینجرز کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، جس کی وجہ سے بارڈر پر ایک بار پھر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ پاکستانی فوج کے ذرائع نے یہ بھی کہا ہے کہ ہندوستانی فوج نے لائن آف کنٹرول پر کوٹلی کے مقام پر فائرنگ کا سلسلہ جاری رکھا ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان نے الزام لگایا تھا کہ لائن آف کنٹرول پر پونچھ سیکٹر میں ہندوستانی فوجی چیک پوسٹ پر پاکستانی فوجیوں نے حملہ کر کے 5 ہندوستانی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ ہندوستانی وزیر دفاع نے اپنے فوجیوں کی ہلاکت کا ذمہ دار پاکستانی فوجیوں کو قرار دیا تھا، جس کے بعد سے دونوں ملکوں کے درمیان اور ساتھ ہی سرحدوں پر صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے۔ سرحدوں پر فائرنگ کے تبادلے کے واقعات اور الزامات و جوابی الزامات کا یہ سلسلہ ایک ایسے وقت جاری ہے جب پروگرام کے مطابق دونوں ملکوں کے وزرائے اعظم آئندہ مہینے ستمبر میں نیو یارک میں ملاقات کرنے والے ہیں۔ افغانستان میں طالبان کے ایک عہدیدار کا کہنا ہے کہ اس گروہ کے ساتھ حکومت کے خفیہ مذاکرات میں افغان صدر حامد کرزئی کے بھائی بھی شریک ہیں۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق طالبان گروہ کے مذکورہ عہدیدار کے مطابق، جس کا نام ظاہر نہیں کیا گیا ہے، کہا ہے کہ قطر میں طالبان کا نمائندہ دفتر بند ہونے کے چند روز بعد افغانستان کے صدر حامد کرزئی کے بھائی عبدالقیوم کرزئی طالبان کے ساتھ مذاکرات کرنے والی حکومتی ٹیم میں شامل ہو گئے۔ طالبان کے اس عہدیدار کا کہنا ہے کہ افغان صدر کے بھائی نے امن مذاکرات کے عمل کو زندہ کرنے کے طریقوں کا جائزہ لینے کے لیے اس سلسلے میں دبئی میں طالبان مذاکرات کاروں سے بات چیت کی ہے۔ طالبان کے مذکورہ عہدیدار نے اگرچہ ان مذاکرات کی مزید تفصیلات نہیں بتائیں، لیکن اتنا ضرور کہا کہ عبدالقیوم کرزئی اپنے بھائی حامد کرزئی کے مقابلے میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے زیادہ قابل قبول شخص ہیں۔ اس درمیان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان کسی بھی قسم کے خفیہ مذاکرات کی تردید کی ہے۔ افغان صدر حامد کرزئی نے پچھلے ہفتے طالبان سے کہا تھا کہ وہ افغانستان آئیں اور حکومت کے ساتھ اپنے پرچم اور اپنے بورڈ کے ساتھ مذاکرات کریں۔ حامد کرزئی نے طالبان سے کہا کہ وہ اغیار کی پیروی نہ کرتے ہوئے افغانستان کے ہی مفادات کو مد نظر رکھیں۔ افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ اس ملک سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کے موقع پر ملک میں امن و استحکام کی برقراری کے لیے واشنگٹن اور کابل کے درمیان سیکیورٹی معاہدہ ضروری ہے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جوزف ڈینفور نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ سمجھوتا انتہائی ضروری ہے کہا کہ اس معاہدے پر دستخط افغان عوام اور سیکیورٹی فورس کے لیے واضح پیغام ہے اور انہیں درپیش چیلنجوں سے نمٹنے میں یہ معاہدہ ان کی پوری طرح مدد کرے گا۔ افغانستان میں امریکی فوج کے کمانڈر کا اس سمجھوتے سے متعلق اصرار ایک ایسے وقت ہے جب افغان صدر حامد کرزئی نے اس معاہدے پر دستخط کا عمل گزشتہ جون کے مہینے سے روک رکھا ہے۔ امریکی فوج کے سربراہ جنرل ڈیمپسی نے بھی جولائی میں اپنے بیان میں کہا تھا کہ ان کی خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ سیکیورٹی معاہدے پر دستخط اکتوبر میں ہو جائیں تاکہ 2014 کے بعد اس ملک میں موجود رہنے کے لیے ضروری کاروائیاں انجام دینے کی غرض سے نیٹو کو ضروری وقت مل سکے۔ اس درمیان افغانستان کے صدر کے ترجمان نے کہا ہے کہ جب تک اس معاہدے کے تعلق سے افغانستان کی شرطیں پوری نہیں ہو جاتیں اس وقت تک دستخط نہیں ہو سکیں گے۔ بحرین میں حکومت کے خلاف سول نافرمانی کی تحریک کے پیش نظر شاہی حکومت نے ملک بھر میں سیکیورٹی کے انتظامات مزید سخت کر دیے ہیں۔ بحرین کی سیاسی جماعتوں اور عوامی تحریکوں نے 14 اگست سے ملک میں سول نافرمانی کی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر رکھا ہے۔ بحرین کے عوام ملک میں جمہوریت کے قیام اور شاہی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ بحرینی اور سعودی فوجی دارالحکومت منامہ سمیت مختلف شہروں میں تعینات ہو گئے ہیں اور ہر قسم کی عوامی تحریک کو سختی کے ساتھ کچلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انقلابیوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بحرینی شاہی حکومت نے دارالحکومت منامہ کو فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے۔ ادھر اطلاعات ہیں کہ ہفتے کے روز ایک 10 سالہ بچے کے جلوس جنازہ میں شریک بحرینی عوام نے ایک بار پھر شاہی حکومت کے خاتمے کا مطالبہ کیا۔ یہ کم سن بچہ بحرینی سیکیورٹی فورس کی جانب سے داغے جانے والے زہریلی آنسو گیس سے متاثر ہو کے سرطان میں مبتلا ہو گیا اور پھر شہید ہو گیا تھا۔ مظاہرین سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کو کم سن بچے کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا۔ بین الاقوامی میڈیکل ریسرچ ایسوسی ایشنوں کا کہنا ہے کہ بحرینی حکومت مظاہرین کے خلاف سی ایس نامی زہریلی آنسو گیس استعمال کر رہی ہے جس کی تھوڑی مقدار سونگھنے سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ مظاہرین اور انقلابیوں کے گھروں میں بحرینی سیکیورٹی فورس کی جانب سے استعمال کی جانے والی زہریلی آنسو گیس کی وجہ سے اب تک متعدد بچے شہید ہو چکے ہیں۔ سعودی عرب میں اقتدار کی جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی ہے اور موجودہ ولی جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ لبنان کے المنار ٹیلی ویژن نے خلیج فارس کے ملکوں کے باخبر ذرائع سے خبر دی ہے کہ آل سعود خاندان میں اقتدار کی رسا کشی تیز ہو گئی ہے اور موجودہ ولی عہد سلمان بن عبدالعزیز کو اپنے عہدے سے رضاکارانہ طور پر مستعفی ہونے کے لیے شدید دباؤ کا سامنا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آل سعود خاندان میں اب بوڑھے شہزادوں کی بجائے نئی نسل کے کسی نوجوان شہزادے کو ولی عہد بنائے جانے کی سوچ شدت اختیار کر گئی ہے تاکہ اس ملک میں مستقبل کی بادشاہت تک ان کے پہنچنے کا راستہ ہموار ہو سکے۔ سعودی عرب میں ملک کا ولی عہد ہی ملک کا آئندہ بادشاہ ہوتا ہے۔ باخبر ذرائع کا کہنا ہے کہ موجودہ بادشاہ کو برطرف کیے جانے کا امکان نہیں ہے کیونکہ ملک کی باعث قوتیں اس کی شدت کے ساتھ مخالفت کریں گی۔ المنار ٹیلی ویژن کے مطابق نئے ولی عہد کے لیے جن شہزادوں کے نام لیے جا رہے ہیں ان سب کے امریکہ کے ساتھ اچھے اور گہرے تعلقات ہیں۔ اور ناظرین آخر میں ایک بار پھر آج کی اہم ترین خبروں کی سرخیوں پہ ایک نظر ڈالتے ہیں۔ عراق میں دہشت گردی کی لہر میں اضافہ، کار بموں کے دھماکے، 80 سے زائد جاں بحق، سینکڑوں زخمی۔ مصر میں معزول صدر کے حامیوں کا نہ ختم ہونے والا مظاہرہ، مرسی کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کے عزم کا اعلان۔ سرحدوں اور لائن آف کنٹرول پر فائرنگ کے واقعات، ہندوستان اور پاکستان کا ایک دوسرے پر الزام اور جوابی الزام کا سلسلہ جاری۔